اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ارشاد میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تمہیں دوست بنا لے۔ وہ لوگ جو دن رات عشق الہی اور عشق محمد آل محمد کا دم بھرتے ہیں لیکن عملی میدان میں ان سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے، ان کی مثال شجر بے ثمر کی طرح ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محبت اور عشق کا تعلق صرف دل سے ہے، عمل سے نہیں، وہ بھی اسلامی منطق سے لا تعلق ہے۔ اسلامی منطق کیا ہے؟ جیسے کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دعوت علم و عمل کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت ہمارے موبائل نمبر پر اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ہم اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131، 0334319131، اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380865، 0321380865۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohrat.org۔ ناظرین، آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ اب ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج مولانا صاحب سے کیا سوالات پوچھتے ہیں۔
السلام علیکم یا علی مدد، ارشد حسین جاسی پنچولی سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ، میرا سوال کارڈ کھیلنے کے بارے میں ہے، کیا تاش اور اونو کارڈ کھیلنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر شرط کے ساتھ ہو، اور کیا حکم ہے اگر بغیر شرط کے ہو؟
مولانا صاحب، ان کا سوال جو ہے کارڈ کھیلنے اور اونو کارڈ وغیرہ کے بارے میں، کہ شرط کے ساتھ ہو بغیر شرط کے ہو، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں اور ایسی ہیں کہ جو قابل بیان ہیں۔ اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے، جس طرح سے اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے اسی طرح سے اسلام میں شرط لگانا، یعنی پیسے سے شرط لگانا، یہ بھی حرام ہے۔ پیسے سے شرط لگانے کا مطلب بھی جوا ہی کے گناہ کے برابر برابر انسان شریک ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے جو اپنے سوال میں کارڈ کھیلنے تاش کھیلنے کی بات کی ہے، اور اس نے یہ پوچھا ہے کہ شرط لگا کر کھیلا جائے تو کیسا ہے، بغیر شرط لگا کر کھیلا جائے تو کیسا ہے، تو ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیے کہ اگر شرط لگا کر کھیلا جائے، شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جیت جائے گا اس کو کچھ پیسے دیے جائیں گے، یا جو ہار جائے گا اس کو مثلا بوتل پہ لانا پڑے گی، جو ہار جائے گا مثلا اس کو پکنک پہ لے جانا پڑے گا۔ پیسے دینے کی بات نہ بھی ہو، کچھ کھلانے کی بات ہو، کچھ پلانے کی بات ہو، گھمانے پھرانے کی بات ہو، یا کوئی تحفہ دینے کی بات ہو، اسی میں وہ بھی آ جائے گا کہ پیسے دینے کی بات ہو۔ لہذا اگر شرط لگا کر کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کوئی بھی گیم ہو، اسلام میں وہ گیم کھیلنا اور اس طرح سے شرط لگا کے کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ فقط تاش کی بات نہیں ہے، فقط اونو کارڈ کی بات نہیں ہے۔ اگر لڑکے آپس میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور دو ٹیمیں بنا کر کھیل رہے ہیں اور اس طرح سے شرط لگائی جا رہی ہے کہ جو ہار جائے گا وہ دوسروں کو بوتل پلائے گا، جو ہار جائے گا وہ اپنا بیٹ ان کو دے دے گا، جو ہار جائے گا وہ خود نہیں کروائے گا. اگر شرط لگا کے کھیلا جا رہا ہے تو تاش تو کیا کرکٹ کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, فٹ بال کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, ہاکی کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, لوڈو کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, چاہے وہ انڈور گیم ہو یا آؤٹ ڈور گیم ہو. اگر اس طرح سے شرط لگا کر کھیلی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلام میں گھوڑے دوڑ اور گھوڑے سواری کی بڑی فضیلت ہے. اسلام میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ انسان گھوڑے سواری سیکھے, مگر اس کے باوجود اس میں بھی شرط کی اجازت نہیں ہے. اس میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ انسان اچھے انداز سے گھوڑے دوڑ اور گھوڑا چلانا سیکھ لے تو اس میں شرط لگانے کی اجازت بھی ہے, مگر جس طرح کی شرط لگانے کی اجازت بھی ہے وہ کیا ہے کہ جو سواری کر رہا ہے وہ دوسرے کے ساتھ شرط لگا سکتا ہے, وہ دوسرے کے ساتھ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر تم جیت گئے تو میں اتنا دوں گا اور اگر تم ہار گئے تو تمہیں مجھے اتنا دینے پڑیں گے. جو گھوڑے دوڑ میں بھی شرط کی اجازت دی گئی ہے وہ فقط انہیں اپرادھ کے لیے کہ جو آپس میں خود اس دور میں شریک ہوں, لہٰذا وہ والی دور کہ جو عام طور پر گھوڑے دوڑ کی ریس ہو رہی ہوتی ہے اور باہر بیٹھے ہوئے دور میں شرط لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ گھوڑا جیت گیا تو اتنے پیسے, اگر وہ گھوڑا جیت گیا تو اتنے پیسے, اس شرط کی پھر بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بات میں نے خاص اس وجہ سے بھی بیان کی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گھوڑے دوڑ کی ریس اسلام میں بہت پسندیدہ ہے, لہٰذا اگر اس میں شرط لگائی جائے تو اس کو جوا نہیں مانا جاتا. جی نہیں, ایسا نہیں. اس میں بھی اگر شرط لگانے کی اجازت ہے تو فقط ان افراد کو شرط لگانے کی اجازت ہے جو اس میں خاص شریک ہیں, باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو شرط لگانے کی اجازت نہیں. لیکن اس کے علاوہ گھوڑے دوڑ کے علاوہ تیر اندازی کے علاوہ باقی کو شرط لگانے کی اجازت بھی نہیں. لہٰذا کسی طرح کا بلا شرط کھیلا جا رہا ہے تو اس میں کسی طرح کی شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ جو ہارے گا وہ اتنے پیسے دے گا یا اتنا کھلائے گا یا اتنا پلائے گا, اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرط لگا کر تو کوئی بھی کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے, سارے کھیل غلط ہو گئے. ہاں شرط لگائے بغیر اگر کھیل کھیلے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جس میں پابندی ہے. مثلا جس میں آپ نے تذکرہ کیا تاش کا, تاش اگر بغیر شرط لگائے بھی کھیلے جا رہے ہیں تو بغیر شرط لگائے بھی کھیلنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے شطرنج, اگر بغیر شرط لگائے بھی شطرنج کھیل رہا ہے تو بغیر شرط لگائے بھی شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے. تاش اور شطرنج یہ دو گیم اسلام میں ایسی ہیں کہ شرط لگا کر کھیلیں تب بھی حرام ہے, بغیر شرط لگائے کھیلیں تب بھی حرام ہے, ہر صورت میں حرام ہے. باقی گیمس کے بارے میں ایسا نہیں ہے. کرکٹ, فٹ بال, ہاکی اور لوڈو اور جو انڈور گیم ہوتی ہیں کیرم بورڈ, ڈبو, یہ سب کا سب کھیلنا جائز ہے. اگر اس میں شرط نہیں لگا گئی تو سارے کے سارے کھیل کھیلنا جائز ہے. ہاں فقط دو کھیل ایسے ہیں تاش اور شطرنج کہ جس میں شرط نہ بھی لگائی گئی ہو تب بھی یہ کھیلنا جائز نہیں ہے. جہاں تک اونوں کا تعلق ہے, اونوں کارڈ, یہ بھی حالیہ 10-15 سال میں آنے والی گیم ہے. اونوں کارڈ کے متعلق ذرا آپ کو خود وضاحت کرنا پڑے گی کہ اونوں کارڈ کس ٹائپ کی گیم ہے. کیا یہ تاش ہے؟ اگر یہ تاش ہے تو اس کا بھی کھیلنا صحیح نہیں ہوگا. یہ تاش اگر نہیں ہے, فقط تاش کے پتوں کے طرح جو کھیل ہے اور اس میں کھیلنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اگر وہ کھیل اونوں کارڈ تاش کی طرح کی کھیل ہوئی تو حرام, اور تاش کی طرح کی نہیں ہوئی کسی اور طرح کی کھیل ہوئی تو کوئی حرج نہیں, اس کا کھیلنا جائز ہے. اچھا اگر یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں تاش کی طرح کی ہے کہ نہیں ہے تب بھی اس کا کھیلنا جائز ہے. یہ اسی صورت میں اونوں کارڈ کھیلنا اسی صورت میں حرام ہوگا کہ اگر یہ بھی تاش کے کھیل کی طرح کی کھیل ہو, ورنہ اونوں کارڈ کھیلنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, اس کا کھیلنا بالکل جائز ہے.
صاحب علیہ صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ جیسے ان کے سوال میں انہوں نے السلام علیکم کے بعد جو ہے یا علی مدد جیسے کہا تھا, اور ہمارا اثر یہ رواج بن گیا ہے, بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو سلام کیے بغیر ہی یا علی مدد سے ہی کلام کی ابتدا کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں
گے؟ ہاں, یا علی مدد کہنا غلط نہیں ہے, گناہ کا کام نہیں ہے. یہ ایک طرح سے یعنی مولا کے چاہنے والوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یا علی مدد کہتے ہیں. اگر یا علی مدد کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, مگر اس کے باوجود یہ سلام نہیں بنے گا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یا علی مدد کہنے سے السلام علیکم کا ثواب ملے گا تو وہ ثواب کو نہیں ملے گا. ثواب تو فقط السلام علیکم کہنے میں ہے. اور اسی طرح سے جواب دینا وعلیکم السلام سلام کرنا مستحب ہے مگر جواب دینا تو واجب ہے. اگر وعلیکم السلام نہ کہا جائے تو انسان گناہگار ہو جائے گا. لیکن اگر فضول کسی نے یا علی مدد کہا ہے اور جواب دینے والے نے جواب میں یا علی مدد نہیں کہا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا. نہ یا علی مدد کہنا ثواب کا کام کہلائے گا اور نہ ہی اس کا جواب دینا کوئی ثواب کا کام کہلائے گا. البتہ پھر بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ کام غلط نہیں ہے, گناہ کا کام نہیں ہے. اس کو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتے کہ جو اسلام سے ہٹی ہوئی چیز ہو. یہ اگر آپس کی گفتگو کے آغاز میں کہہ دیا جائے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے.
اچھا مولانا صاحب, دوسرا سوال آپ کے جواب میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ گھوڑے دوڑ کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام میں بہت فضیلت ہے, لیکن یہ کہ گھوڑے دوڑ اس وقت فضیلت ہے یا اس زمانے میں جس وقت گھوڑے جو ہے جہاز کے لیے استعمال ہوتے تھے تو خاص پریکٹس کے لیے یا مشق کرنے کے لیے مجاہدین کو یہ فضیلت دی گئی تھی, لیکن آج تو وہ رواج نہیں رہا کہ گھوڑے پہ جا کر جہاز کریں, تو آج بھی کیا وہی شرعی حیثیت ہوگی ان کے بارے میں؟
اصل میں اگر کسی چیز کے بارے میں روایات میں آ جائے تو چاہے وہ دور ختم بھی ہو جائے, وہ زمانہ گزر بھی جائے, تب بھی اس کی فضیلت اپنے مقام پر باقی رہتی ہے. لہٰذا اگر روایتوں میں اس طرح کی بات آئی ہے تو اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی, وہ فضیلت اپنے مقام پر باقی رہے گی.
جی, یہ ارشد حسین جعفری صاحب کا سوال تھا. اب ہم اپنے اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں.
ہلو, السلام علیکم, میں فضا حسین رینجریا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے نماز کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہمارے یہ مشہور ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کسی ٹیبل یا ایسی ہی کسی اونچی جگہ کا کرتے ہیں. کیا یہ طریقہ نماز کے لیے صحیح ہے؟ یا پھر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اشارہ ہی سجدے کے لیے کافی ہوگا؟
جو افراد نماز میں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی ذرا تفصیلات پہلے مجھے بیان کرنا پڑے گی. سجدہ نہ کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان بالکل پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو. جو سات اعضا سجدے میں رکھے جاتے ہیں وہ اعضا سجدے میں نہ رکھ سکتا ہو, بالکل ایسی صورت حال ہے. یا ایسی صورت نہیں ہے بلکہ وہ سات اعضا کے ساتھ سجدہ تو کر سکتا ہے مگر دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا چاہیے اور جو پیر موڑ کے بیٹھنا چاہیے وہ پیر موڑ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے. تو اگر ایک صورت ایسی ہے کہ نہ سجدہ ہی نہیں کر سکتا ہے, دوسری صورت ایسی ہے کہ نہیں سجدہ تو کر سکتا مگر پیر موڑ کے بیٹھ نہیں سکتا. پیر موڑ کے نہیں بیٹھ سکتا تو یا تو وہ پیر لمبے کر کے بیٹھے گا یا چار زانوں ہو کے بیٹھے گا. بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے, وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتا. تو اگر فرض یہ کہ دو سجدوں کے درمیان انسان صحیح طرح سے بیٹھ نہ سکے اور نہ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو پیر لمبے کر کے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے, تو ایسے شخص کے متعلق تو نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو تو سجدہ کرنا پڑے گا, یعنی جو سات اعضا پر سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح سے وہ سجدہ کرے. مگر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی بات آئے اور صحیح طرح سے پیر موڑ کے نہ بیٹھ سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں, پیر موڑ کے نہ بیٹھے, پیر سیدھے کر کے بیٹھ جائے. اور پیر سیدھے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, چاہے پیر سیدھے کرنے کے لیے دائیں سوٹ میں پیر سیدھے کرنے پڑتے ہوں یا بائیں سوٹ میں پیر سیدھے کرنے پڑتے ہوں. یہاں تک کہ قبلے کی سمت میں بھی اگر پیر سیدھے کر کے بیٹھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس طرح سے بیٹھے مگر جیسے سات اعضا پر سجدہ ہوتا ہے اس طرح سے سجدہ کرے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو بالکل سجدہ نہیں کر سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا. اگر وہ جھک سکتا ہے مگر اتنا نہیں جھک سکتا کہ جس کو سجدہ کہا جا سکے تو اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا. مگر اگر تھوڑا سا بھی اگر وہ جھک سکتا ہے, مطلب پڑتی ہے کہ بالکل زمین پر نہیں جھک سکتا مگر زمین کے علاوہ اگر مثلا چھوٹی سی ٹیبل رکھ دی جائے, کچھ کتابیں رکھ دی جائیں, اس کے اوپر سجدہ رکھ دی جائے اور اس طرح سے اونچے مقام پر ذرا مقام اونچا بنا کر اگر سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو اس طرح سے یہ سجدہ کرے گا. اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی سجدہ کرنا, یعنی اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں, اس کی ذمہ داری سجدہ کرنا ہی ہے. ہاں اگر اس طرح سے بھی سجدہ نہ کر سکتا ہو اور اس میں وہ افراد بھی آ جائیں گے, جو بار بار اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتے. یعنی ایک مرتبہ نیچے بیٹھ گئے تو ان کے لیے دوبارہ کھڑا ہونا یہ ممکن نہیں ہوگا. اس میں بھی بہرحال اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر وہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا, دیوار کا سہارا لے کر اور لکڑی کا سہارا لے کر ٹیبل کا سہارا لے کر اگر پھر بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اٹھک بیٹھک ہے, اٹھک بیٹھک کی پریشانی کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا تو اس اٹھک بیٹھک کی پریشانی کو کس طرح دور کرنا پڑے گا کہ دیوار کا سہارا لے, لکڑی کا سہارا لے, کرسی کا سہارا لے, کوئی بھی سہارا لے کے کھڑا ہو جائے, اس طرح سے بھی سہارا لے کے اگر یہ سجدہ کر سکتا ہے تو اسے کرنا پڑے گا. بلکہ اگر یہ کھاتا پیتا شخص ہے اور ایسا کھاتا پیتا شخص ہے کہ وہ ملازم رکھ سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ سجدے میں جھکنے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے کسی شخص کو ملازم رکھے تاکہ وہ سجدے کے لیے اس کو جھکائے اور اگر سجدہ کر لے وہ تو اس کو اٹھائے. اس طرح سے اگر اس کی نماز پڑھنا ممکن ہے تو ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی. یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس لیے گزارش کی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ سجدہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی طرح سے بھی سجدہ کرنا ممکن ہے تو پہلے سجدہ کرنے کا راستہ نکالا جائے گا. ہاں اگر کوئی راستہ نہ ہو سجدہ کرنے کا تو ٹھیک ہے, جو طریقہ کار آپ نے بیان کیا ہے وہ طریقہ بھی صحیح ہے اور دوسرا طریقہ کار اگر اختیار کیا جائے وہ بھی صحیح ہے. غالباً دونوں طریقے آپ نے بیان کر دیے ہیں. وہ یہ کہ ایک شخص اٹھک بیٹھک کی پریشانی کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو کھڑے ہو کر اس نے نماز شروع کی, رکو اس نے صحیح طرح سے کر لیا, اب کیونکہ سجدے کے لیے نیچے بیٹھ نہیں سکتا, جھک نہیں سکتا ہے, لہٰذا سامنے اس نے ٹیبل رکھ دیا اور ٹیبل کے اوپر سجدہ گاہ رکھ دی اور سجدہ گاہ کے اوپر اس نے ٹیبل کے اوپر جو سجدہ گاہ رکھی تھی اس کے اوپر اس نے سجدہ کر لی. یہ والا طریقہ اگر یہ اختیار کر رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. مگر اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, کیا کہ بیٹھ کر بھی سجدہ نہ کرے, وہ کھڑے کھڑے ہی سجدہ کرے. یعنی جب نماز اس نے شروع کی تکبیرۃ الاحرام سے اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی, سورہ حمد پڑھ لیا, دوسرا سورہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا. رکوع عام طریقے کے مطابق اس نے کیا, رکوع کے بعد رکوع سے سر اٹھایا تب اس کو سجدے میں جانا چاہیے مگر یہ سجدے میں نہیں جا سکتا. تو اگر سجدے میں نہیں جا سکتا ہے تو یہ کھڑے کھڑے سر سے اشارہ کرے سجدے کے لیے, یعنی اپنی گردن کو جھکائے گا, اپنی گردن کو جھکا کر یہ سمجھے گا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, حالانکہ کھڑا ہوگا, کھڑے کھڑے گردن کو جھکائے اور یہ نیت کرے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ سب پڑھے. جب پڑھ لے اس کے بعد گردن کو اٹھائے اور یہ نیت کرے کہ میں نے ایک سجدہ مکمل کر لیا, اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی باتوں بولے پڑے, اس کے بعد دوبارہ گردن کو جھکائے اور دوبارہ گردن کو جھکا کر یہ نیت کرے کہ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا ہوں اور جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے تو دوبارہ پڑھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ گردن اٹھا لے. اس طرح سے دو مرتبہ گردن جھکانا اور دو مرتبہ گردن اٹھانا یہ اس کے دو سجدوں کو مکمل کر دے گا. لہذا اس طرح سے کھڑے کھڑے سر کے اشارے سے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اور وہ طریقہ بھی صحیح ہے جو آپ نے تحریر کیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ جائیں, سامنے ٹیبل رکھیں اور ٹیبل پر کوئی سجدہ رکھ کے اس سجدہ پر سجدہ کر لیا جائے, وہ طریقہ بھی صحیح ہے. دونوں طریقے آپ کو آپ کے اختیار میں, جو آپ جس میں آپ سہولت محسوس کریں اس طریقے کے مطابق آپ سجدہ کر سکتے ہیں.
جی فراسن صاحب, مولانا صاحب نے بتا دیا کہ آپ کے ہاں جو مشہور آپ نے جیسے تحریر کیا تھا کہ مشہور ہے کہ ٹیبل کے اوپر سجدہ رکھی جاتی ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اور مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ جب تک آپ سجدہ کر سکتے ہیں تب تک اشارہ نہیں کر سکتے ہیں, جب سجدہ نہ کر سکیں تب اشارہ کیا جائے گا. اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام خالد حسین ہے, میں شعبہ بازار سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بینک کے شیئر خریدنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں آیت اللہ سستانی کا پہلا خطرہ عدم جواز کا تھا, جبکہ موجودہ تو مسائل میں جواز کا حکم نہ دیتے ہیں, کہ کیا آیت اللہ سستانی کا فتویٰ اس طرح سے تبدیل ہو چکا ہے؟ اس بارے میں موجودہ فتویٰ کیا ہے؟
مولانا صاحب, یہ خادم حسین صاحب نے سوال کیا ہے کہ بینک کے شیئر کے بارے میں آیت اللہ سستانی کا پہلا نظریہ کیا تھا اور اب موجودہ نظریہ کیا ہے؟
بینک کے شیئر خریدنے کے بارے میں آیت اللہ سستانی کے یعنی پچھلے اور موجودہ نظریات کو چھوڑیے, اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک کے شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ سستانی کے آپ بینک کے شیئر خریدنا بالکل جائز ہے, خریدے جا سکتے ہیں. اچھا بینک کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اسٹاک مارکیٹ سے شیئر خریدیں اور اپنے پاس رکھیں, وہ طریقہ بھی جائز ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ باقاعدہ بینک کے لیے اپلیکیشن لاتی ہیں بینک کے شیئرز بیچنے کے لیے, تو بینک والے وہ شیئرز بیچنے کے لیے اپلیکیشن شائع کرواتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ اپلیکیشن فارم بھرتے ہیں. تو بینک کے شیئر خریدنے کے لیے اپلیکیشن فارم بھرنا, وہ فارم بھرنا بھی صحیح ہے. فارم بھر جائے اس کے بعد جو شیئرز آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں آئے اس سے پہلے پہلے اس اپلیکیشن کو بیچ لینا, ویسے ہی وہ بھی صحیح ہے. اگر فرض کریے کہ اس وقت آپ نے نہیں بیچا, بعد میں آپ کے ہاتھ میں شیئرز آ گئے, شیئرز جب آ گئے تو اسی وقت آپ اگر چاہیں تو اسی وقت شیئرز بیچ سکتے ہیں. اور اگر اس وقت شیئرز نہ بیچنا چاہیں, اپنے پاس وہ شیئرز رکھنا چاہیں, تو شیئرز رکھنے کی بھی اجازت ہے. مگر اگر آپ شیئرز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, چاہے بینک والے نے اپلیکیشن شائع کی تھی اس میں سے جو آپ کو شیئرز ملے ہیں وہ شیئرز آپ رکھنا چاہتے ہیں, چاہے آپ نے اسٹاک مارکیٹ سے وہ شیئرز خریدیں وہ شیئرز آپ رکھنا چاہتے ہیں بینک کے شیئر, تو ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی کا حکم یہ ہے کہ آپ بینک کی انتظامیہ کو یہ اطلاع کر دیجئے کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں. فقط آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ بینک کی انتظامیہ کو اطلاع کرنی ہے کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں. اچھا بینک کی انتظامیہ کو اطلاع کرنا, اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ جو بینک کا صدر ہے باقاعدہ اس کو اطلاع کی جائے, نہیں, جو بھی انتظامیہ کے بڑے افراد ہیں, مینیجر ہے, پریزیڈنٹ ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, اس قسم کے جو نچلے عہدے کے افراد ہوتے ہیں ان کے, یعنی ایک تو پریزیڈنٹ جو سب سے بڑا انچارج ہوتا ہے بینک کا, وہاں تک اطلاع پہنچانا ضروری نہیں, اس سے نچلے درجے کے جو افراد ہیں انتظامیہ کے وہاں تک بھی اگر آپ نے اطلاع پہنچا دی تو کافی ہے. اچھا اطلاع پہنچانے میں بھی کیا ہے, آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ فون کر کے ان کو کہہ دیں کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں. آپ کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ لیٹر لکھ کے ان کو بتا دیں کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں, یا آپ ان کو ای میل کر کے بتا دیں کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں. کوئی بھی ایسا ذریعہ ان کو ٹچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی ہوں. تو بینک کی انتظامیہ کو کسی طرح سے اگر آپ اطلاع کر دیں کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں, تو اس کے بعد آپ بینک کے شیئر رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر آپ کے ساتھ آپ کے لیے بینک کے شیئر لینا اور بیچنا دونوں کام جائز ہو جائے گا. تو شیئر اپلیکیشن بھرنے کے حوالے سے بھی آیت اللہ سیستانی کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور شیئر رکھنے کے حوالے سے بھی آیت اللہ سیستانی کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں.
جی, یہ شیئر کے بارے میں سوال تھا, اور ہم یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آیت اللہ سیستانی کا یہ موجودہ فتویٰ اگر بدل گیا تو یہ ہمارے مجتہدین کی عظمت ہے کہ وہ ایک مسئلہ بتانے کے بعد تحقیق کی راہوں کو بند نہیں کرتے بلکہ مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں, اور جب کبھی کوئی نیا مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے اور مستند طریقوں سے ان کو جب کوئی نیا نظریہ وہ تحقیق کرتے ہیں تو وہ اپنے مکلفین کے لیے اس نئے مسئلے کے سامنے اور نئے فتوے کو لے کر آتے ہیں, لہٰذا وہ مولانا صاحب نے بتا دیا.
ہمارے یہاں اشتہار کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, ہمارے یہاں اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لہٰذا خود مشتہد اپنی تحقیق کو جاری رکھتا ہے اور اس کے اعتبار سے اگر مناسب سمجھتا ہے تو فتویٰ تبدیل بھی کر دیتا ہے.
جی بالکل. ناظرین, اب ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا گیا ہے.
ہلو, السلام علیکم. جی, میرا نام اشرف علی ہے, میں گرو مندر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کے بارے میں سوال, جو ایک لڑکی سے محبت کرتی ہے, اب وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو شریف کی مدد سے کس طرح کیا جائے.
اب یہ اشرف علی صاحب کا سوال ہے, کوئی لڑکی جو ہے لڑکے سے محبت کرتی ہے تو کوئی شریف طریقے کار حل ان کے لیے بتا دیں آپ.
جو شرعی طریقہ کار اسلام میں جائز ہے اتفاق سے وہ معاشرے میں رائج نہیں ہے, اور جو کچھ معاشرے میں رائج ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو آپ کو دو میں سے ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. اس لڑکی کے لیے بھی ہے کہ اسے بھی دو میں سے ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ معاشرتی معاملات کے تحت چلے, اگر معاشرتی معاملات کے تحت اگر وہ چلے گی تو اسلام کے اعتبار سے گناہ کا کام ہوگا, اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے تعلقات کو قائم کریں. یعنی جو تعلقات ابتدائی نوعیت سے ہوتے ہیں, اس ابتدائی نوعیت کے تعلقات قائم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے بغیر نکاح کے. اور جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا تھا کہ ہمارے یہاں نکاح کی ایک قسم نہیں ہے, نکاح کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کو کہا جاتا ہے نکاح دائمی, جو عام سارے مسلمانوں میں بھی رائج ہے, ہمارے یہاں بھی رائج ہے. دوسرے قسم ہے نکاح منقطع, یعنی جس کو متا کہا جاتا ہے. لہذا اگر یہ تعلقات باقی رکھنے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آخری نوعیت کے تعلقات پر ہی متا کا صیغہ پڑا جائے, ابتدائی نوعیت کے تعلقات میں بھی متا کا صیغہ پڑا جا سکتا ہے. اور ابتدائی نوعیت کے تعلقات میں جہاں متا کا صیغہ پڑا جاتا ہے, اصل میں متا کا صیغہ عام طور پر اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کسی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہونے پائے, انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. تو اس کے لیے یہ آسان ترین حل ہے کہ ان کے درمیان متا کا صیغہ پڑھ دیا جائے. اگر متا کا صیغہ پڑھ لیا جائے گا تو بالکل ان کے تعلقات جائز ہو جائیں گے. مگر متا کا صیغہ پڑھنے میں ایک پرابلم اور ہے. اگر وہ لڑکی باکرا ہے تو متا کا صیغہ پڑھنے کے لیے اس کے باپ سے بھی پرمیشن لینا ضروری ہو جائے گا, جو ہو سکتا ہے کہ ذرا مشکل کام ہو, مگر بہرحال اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. تو اگر لڑکی باکرا ہے تو لڑکی کی پرمیشن بھی چاہیے اور لڑکی کے باپ کی پرمیشن بھی چاہیے, دونوں کی پرمیشن چاہیے. چاہے نکاح کرنا چاہے چاہے متا کرنا چاہے, دونوں صورتوں میں باپ کی پرمیشن ضروری ہے. اس کے بغیر نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ متا ہو سکتا ہے. ہاں اگر وہ باکرا نہیں, پہلے سے شادی شدہ ہے, طلاق ہو گئی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, جو کچھ بھی ہوا, تو ایسی صورت میں پھر یہ مسئلہ نہیں آئے گا. پھر تو لڑکی بغیر تو خود نکاح کر سکتی ہے بغیر کسی کی اجازت اور پرمیشن کے, اور لڑکے کو تو ویسے ہی اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی کی پرمیشن کے نکاح کر سکتا ہے. تو اب یہ بات پیچھے نہ رکھنا پڑے گی, اگر اس طرح سے متا کرنا یا نکاح کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اسلام کا حکم یہ کہ ایسے تعلقات قائم نہیں رکھے جا سکتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے, اور یہ ایسا گناہ کا کام ہے کہ رفتہ رفتہ شیطان ایسی منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں انسان سے گناہ کبیرہ سرگرد ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے گریز کیا جانا چاہیے.
جی اشرف علی صاحب, مولانا صاحب نے بتا دیا کہ کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کس طرح سے محبت کر سکتی ہے, یہ آپ کو رائے حال بتایا گیا. لہٰذا ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میں شاہد علی بات کر رہا ہوں گارڈن ایک سے. میرا سوال حجاب اور نماز کے بارے میں ہے. کیا کسی نوجوان لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ جینس اور ٹی شرٹ پہنے مکمل شرعی حجاب کے ساتھ پاکستانی ٹریڈیشن ہے, جبکہ اس نے مکمل شرعی حجاب کیا ہوا ہے موزے مکنہ اسکارف وغیرہ. ایسی حالت میں اگر اس کے جسم کے نقش نظر آئے اور ناما رنگوں کو دیکھیں تو کیا شرعی حجاب کہلائے گا؟ کیا وہ لڑکی اس لباس میں جہاں چاہے جا سکتی ہے؟ اگر وہ ایسی حالت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ شکریہ.
اب یہ سوال جو ہے جینس اور ٹی شرٹ, اگر کوئی عورت جو ہے جینس یا ٹی شرٹ وغیرہ پہنتی ہے تو کیا یہ شرعی حجاب کہلائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی حالت میں شریف حجابی کیا ہوا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے نقش نگار وغیرہ نظر آ رہے ہیں, تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اسی حالت میں اگر وہ نماز وغیرہ یا دوسرے عبادات انجام دے تو؟
ان کے دو یا تین سوال بنیں گے. غالباً پہلا سوال یہ بنے گا کہ ویسے تو اس نے شرعی حجاب کیا ہوا ہے, یعنی اسکارف پہنا ہوا ہے, اپنے سر اور گردن کے حصے کو چھپایا ہوا ہے. بس اگر حجاب میں بے قاعدگی معلوم ہو رہی ہے تو فقط اس وجہ سے بے قاعدگی معلوم ہو رہی ہے کہ اس نے ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اور جینس پہنی بھی ہے. اگر ٹی شرٹ پہنا ہوا جینس پہنی بھی ہے, اس میں بھی میں اس اعتبار سے آپ کے سامنے جواب پیش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ فقط پاکستان کی حد تک نہیں ہے. پاکستان میں تو آتے ہیں تو اس کام کو بہت دیر ہو رہی ہے, دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں, اور دیگر ممالک میں چونکہ یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فقط لڑکیاں ٹی شرٹ پہن رہی اور پینٹ جینس کی پینٹ پہن رہی ہیں, بلکہ بڑی عمر کی عورتیں بھی ٹی شرٹ پہن رہی ہیں اور پینٹ پہن رہی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میرے جواب سے کسی نہ کسی غلط فہمی ہو جائے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر پر کسی کے ٹی شرٹ بھی پہنی ہے اور جینس کی پینٹ بھی پہنی ہے, مگر وہ ٹی شرٹ بھی اتنی ڈھولی ڈالی ہے جیسے مغربی ممالک میں یا بعض عرب ممالک میں عورتیں پہنتی ہیں, مگر اتنی ڈھولی ڈالی ٹی شرٹ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے یا پورا برقع پہنا ہوا. اگر ایسی ڈھولی ڈالی ٹی شرٹ ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اور اس طرح سے پینٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر اس نے پینٹ پہنی ہے مگر وہ پینٹ بھی اتنی ڈھولی ڈالی ہے کہ جس سے کسی طرح کے نقش و نگار اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں, تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اگر اس طرح کی ٹائٹ ٹی شرٹ پہنی ہے اور اس طرح کی ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی ہے کہ لڑکی کے پھر جسم کے حصے نمایاں ہو رہے ہیں, تو ایسی صورت میں فقط یہ نہیں ہے کہ حجاب میں اپنے جسم کے حصے کو, اپنے جسم کی کھال کو چھپانا, حجاب فقط یہ نہیں ہے کہ جسم کی کھال کو چھپانا. پھر آپ دیکھیے سر و گردن کو ہم نے ڈھانپ لیا, کان ہمارے چھپے میں. اگر کوئی لڑکی کہے کہ دیکھیں جسم کا سارا حصہ چھپا ہوا ہے, جو کھلا رکھنے کی اجازت ہے فقط وہی حصہ کھلا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایسی ٹی شرٹ پہنی ہے کہ جو کلائیوں کے جوڑ تک ہاتھوں کو بھی چھپا رہی ہے, فقط کلائیوں کے جوڑ سے نیچے والا حصہ ہی نظر آ رہا ہے. اگر اس طرح سے کوئی لڑکی حجاب کرے اور کہے کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا, تب بھی یہ مکمل حجاب نہیں بنے گا. اس لیے کہ حجاب میں فقط یہ کافی نہیں ہے کہ جسم کے حصے کو چھپایا جائے, یعنی جسم کی کھال کو چھپایا جائے, یہ کافی نہیں, بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب کسی نامحرم مرد کی نگاہ پڑے تو وہ کسی شہوت میں مبتلا نہ ہو جائے, کسی فساد اور اخلاقی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جسم کے حصے کو اس طرح سے چھپائے کہ جسم کی کھال بھی چھپ جائے اور اس کے نمایاں, اس کے حصے بھی نمایاں نہ ہوں, کہ جس کی وجہ سے مرد کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو رہا ہو یا گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو, یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر جینس کی پینٹ پہنی ہے مگر اس کے جسم کے حصے نمایاں ہو رہے ہیں, ٹی شرٹ پہنی ہوئی اس کے جسم کے حصے خصوصیت سے سینے کا حصہ نمایاں ہو رہا, تو پھر یہ شرعی حجاب نہیں مانا جائے گا. اس کو اس طرح سے اوپر سے چادر پہننا پڑے گی کہ اس کے یہ حصے نمایاں نہ ہونے پائے. لہٰذا اس طرح کا لباس اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں ان حصوں کو بھی چھپانا اس کے لیے ممکن ہو جائے. اچھا یہ تو گفتگو ہو گئی اپنے جسم کے حصوں کو چھپانا نامحرم کی نگاہوں سے. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت کیا عورت کو کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر عورت کو کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر اس لباس میں نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں. ٹی شرٹ ایسی ہے کہ وہ ٹائٹ ہے مگر اس کے باوجود اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. جینس کی پینٹ ایسی ہے کہ وہ ٹائٹ ہے اور جس سے عورت کے جسم کے حصے نمایاں ہو رہے ہیں, تب بھی ایسے لباس میں نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں, ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, بشرطے کہ باقی پورا حجاب مکمل ہو, یعنی سر چھپا ہوا ہو, ہاتھ چھپے ہوئے ہوں, باقی حصہ چھپا ہوا ہو. اگر سارا جسم چھپا ہوا ہے, جتنا نماز میں چھپانا ضروری ہے اتنا حصہ چھپا ہوا ہے, تو کوئی حرج نہیں. پھر اتنا ٹائٹ لباس پہننے کی وجہ سے اگر عورت کے جسم کے حصے نمایاں ہو جاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, اس لباس میں نماز ہو جائے گی. یہ سب یعنی اس طرح کا لباس پہننے کی کمی جائے گی جب اس کو کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تو پھر وہ مسئلہ اپنے مقام پر آ جائے گا کہ نامحرم کے سامنے ایسے لباس میں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے عورت کے خد و خال نمایاں ہو جائیں, اس طرح کے لباس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر پرچی کہ ایسے لباس میں بھی نامحرم کے سامنے سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز غلط نہیں ہوگی. یعنی پرچی کہ ٹائٹ جینس کی نماز پڑھ لی, ٹائٹ ٹی شرٹ میں سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہے. ہاں اس نے جو نامحرم کے سامنے اپنے جسم کے حصوں کو نمایاں کر دیا, اس کی وجہ سے یہ عورت گناہگار ہے. یعنی حجاب نہ کرنے کی عورت گناہگار ہوگی, مگر اس کے باوجود چونکہ نماز میں جتنا سطر چاہیے یہ سطر اس کا پورا ہے, زیادہ نماز اس کی غلط نہیں ہوگی, نماز اس کی بالکل صحیح ہو جائے گی.
جی بہت اچھی بات بتائی گئی کہ اصل مسئلہ ٹی شرٹ یا جینس کا نہیں ہے بلکہ حجاب اسلامی کا ہے, کہ اگر مکمل اسے حجاب اسلامی کہا جائے تو پھر اس کے پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ظاہرہ کوئی بھی لباس وہ جسے حجاب اسلامی نہ کہا جائے اسے نہیں پہنا جا سکتا ہے. ناظرین آج کے حد تک اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ آپ کی طرف سے کیے گئے نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور آپ اپنے سوالات کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں ہمارے موبائل نمبر پر. ہمارا موبائل نمبر بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کسی بھی وقت جو ہے اپنا سوال بغیر کسی تکلیف کے تکلیف اور زحمت کے ان موبائل نمبر پر ریکارڈ کرا سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131, اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855, 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@trat.org. اس کے علاوہ آپ ان سوالات کا ہماری ویب سائٹ پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.hujjatulislam.org ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آخر میں معصوم کے سامنے آپ کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت و خدا کے سائے میں رہیے.
Ali 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 ظلمت تن کی ہر بستی کو آگ لگا کر راگ کرے کفر کے سامنے نار گرا کر سینہ باطل کا کرے
محمد کے دشمن کو
اس دن سے نبی کی تم کو قسم وہ جس نے سہے ہے رنج و محن فرزند پہ جس کے تیر چلے وہ کشتہ سم وہ لاش حسن
مقتول پڑا تھا تہران میں بے گور فکن